السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بعض معاملات پر دوریوں اور تناؤ کے باوجود نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بلکہ تعاون کا سلسلہ بھی جاری ہے. سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے کہا ہے کہ بہتر اور دیرپا تعلقات کے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے کے تحفظات پر کھل کر بات کی جائے. اور پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال نے جمعرات کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں دیگر معاملات کے علاوہ دو طرفہ تعلقات میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے پر بات کی ہے. پاکستان اور بھارت نے ایسے غیر فوجی قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے جن کی عمریں 70 سے زیادہ ہیں، یا وہ عورتیں ہیں یا وہ ذہنی بیمار ہیں. اور شمال مشرقی افغانستان میں ایک مشتبہ امریکی فضائی حملے میں پاکستانی طالبان کے تربیتی مرکز کو تباہ کر دیا گیا ہے جس میں 20 سے زیادہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکہ کی ریاست الاباما کے ایک اسکول میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے میں ایک طالبہ ہلاک اور ایک طالب علم زخمی ہو گیا ہے. امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران آنے والے دوسرے سرمائی طوفان کے باعث شمال مشرقی ریاستیں شدید سردی اور برفباری کی لپیٹ میں ہیں، جہاں لاکھوں صارفین کو بجلی کی فراہمی معطل ہے. اور آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کی جیلوں میں بند عمر رسیدہ خواتین اور معذور قیدیوں کی وطن واپسی اور اس سلسلے میں جوڈیشل کمیٹی کے طریقہ کار پر نظر ثانی پر اتفاق کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اس خبر کے بارے میں. جی اشتیاق.
جی، بھارت نے یہ تجویز پاکستان کو دی تھی، جن کی منظوری بدھ کو پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے دی گئی. جو بیان جاری کیا گیا اس کے مطابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے پاکستان کے تمام متعلقہ اداروں سے بات چیت کے بعد اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ ان تجاویز پر عمل درآمد ممکن ہے، اور بھارت کو آگاہ کر دیا گیا ہے. آپ نے جیسے کہ بتا دیا کہ ان میں جو تین درجوں میں قیدی ہیں، خواتین اور عمر رسیدہ جو قیدی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ذہنی طور پر معذور افراد ہیں، جبکہ ان دیگر تجاویزوں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ دونوں ممالک کے جو طبی ماہرین ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کی جیلوں تک رسائی حاصل ہوگی، جہاں وہ اپنے اپنے ملکوں کے ان قیدیوں سے بات چیت کر سکیں گے جو ذہنی طور پر کسی طرح کی بیماری کا شکار ہیں. پاکستان کی طرف سے یہ دو تجاویز مزید بھی دی گئی ہیں، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر 60 سال کی عمر تک کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کا تبادلہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ 18 سال سے کم عمر جو قیدی ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. دونوں ممالک کے درمیان ایک قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہر سال دو مرتبہ ہوتا ہے، 1 جنوری اور 1 جولائی کو. اس سے قبل ایک مشترکہ جوڈیشل کمیٹی بھی تھی جو کہ ایک دوسرے کے ملکوں میں جو قیدی تھے ان سے ملاقات کر کے ان کے مسائل کے حل تلاش کرتی تھی، لیکن گزشتہ چند سالوں کے دوران اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اب اس کی بحالی کا بھی اتفاق کیا گیا ہے. اور یہ بھارت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے، اور کہ کس طرح اس کمیٹی کو بحال کیا جائے اور موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنا کام دوبارہ شروع کر سکے.
پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی کچھ اس پر تبصرہ کیا ہے.
جی، انہوں نے ایک جو اہم بات کہی ہے کل انہوں نے اپنے بیان میں، اور آج پھر اسی کو دہرایا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے، کہ یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ اقدام کیا گیا ہے. لیکن یہ جو ہے اس کے پیچھے یہ سے دور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر دونوں ممالک جامع مذاکرات کی جانب پیش رفت کریں اور بات چیت کا راستہ اختیار کریں. تو یعنی اسے ایک نقطہ آغاز یا شروعات بھی کہا جا رہا ہے اگر وہ ان تعلقات کی بحالی کے لیے جن کے لیے پاکستان کوششیں کرتا رہا ہے، اور یا اس کی خواہش ہے اور دونوں ممالک کا یہ ہے کہ اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک نقطۂ آغاز یہ ثابت ہو سکتا ہے.
اچھا اشتیاق, ایک اور خبر بھی آپ نے دی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایک ڈرون حملہ ہوا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی طالبان کا کوئی کیمپ تھا یا ٹریننگ سینٹر تھا.
جی, پاکستان کی اب یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی سرحد سے کچھ چند کلومیٹر ہی کے فاصلے پر افغانستان کے صوبہ کنڑ میں مشتبہ امریکی ڈرون حملے سے اس مرکز کو نشانہ بنایا گیا. اس مرکز کے بارے میں جو اطلاعات ہیں وہاں یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا جو صدر ہے ملا فضل اللہ, وہ ان کا بھی آنا جانا وہاں لگا رہتا تھا, اور وہاں پر جو طالبان پاکستانی طالبان ہیں ان کے کئی کمانڈر وہاں موجود تھے. مارے جانے والے جو 20 افراد ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ ملا فضل اللہ کا بیٹا بھی شامل ہے. اگرچہ پاکستانی حکومت یا امریکہ یا افغان حکومت کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ہے, لیکن ماضی میں بھی افغان سرحد پاکستان کی قریب جو سرحد کے قریب افغان علاقے ہیں وہاں موجود شدت پسندوں کی پناہ گاہوں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے, اور ان میں کئی سرکردہ کمانڈر ہیں یا جنگجو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں, اور اسے ایک اس طرح بھی تعبیر کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان مطالبہ کرتا رہا ہے افغان حکومت سے اور افغانستان میں تعینات ریزولوٹ سپورٹ مشن سے کہ افغان سرزمین پر ان طالبان کو اور پاکستانی طالبان کو نشانہ بنایا جائے جو یہاں سے فرار ہو کر وہاں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنی پناہ گاہیں قائم رکھا رکھی ہیں.
اچھا, اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور پاکستان میں بھی یقیناً اس سلسلے میں بہت سی تقریبات ہوئی ہوں گی, تو کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اس بارے میں؟
جی, یہ عالمی دن ہے, اور اس پاکستان میں بھی اسی طرح ہی ہر سال کی طرح یہاں منایا جا رہا ہے. مختلف ریلیز نکالی گئیں ایوان صدر میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی اس سلسلے میں کچھ خصوصی تقاریب ہوئی ہیں. اب سے کچھ دیر قبل, چند گھنٹے قبل, اسلام آباد میں خواتین کی کئی ریلیاں نکالی گئیں, اور اس موقع پر اس میں جو شریک کچھ خواتین تھیں جنہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں یہ کہا کہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں خواتین کے تحفظ اور کے لیے کئی طرح کی قانون سازی ہوئی ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قانون سازی جو کہ ہو چکی ہے اب اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں. پاکستانی حکومت نے اس دن کے موقع پر جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ خواتین کو تمام شعبوں میں زیادہ نمائندگی دینے کے لیے کوشش کی جائے گی, ان کو سامنے لانے کے لیے سامنے لایا جائے گا, اور اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں, محمد اشتیاق, جن سے ہم مختلف خبروں پر گفتگو کر رہے تھے. امریکہ کی ریاست الاباما کے ایک اسکول میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے میں ایک طالبہ ہلاک اور ایک طالب علم زخمی ہو گیا ہے. حکام کے مطابق واقعہ الاباما کے شہر برمنگھم کے ہفمین ہائی اسکول میں بدھ کو چھٹی کے وقت پیش آیا. برمنگھم پولیس کے سربراہ نے صحافیوں کو بتایا کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں, اور تاحال واقعے کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ فائرنگ حادثاتی طور پر ہوئی ہے, لیکن اب بھی بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب ملنا باقی ہے. امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران آنے والے دوسرے سرمائی طوفان کے باعث شمال مشرقی ریاستیں شدید سردی اور برف باری کی لپیٹ میں ہیں, جہاں لاکھوں صارفین کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے. پینسلوینیا سے مین تک 9 شمالی مشرقی ریاستیں بدھ کو آنے والے طوفان کا نشانہ بنی ہیں, جس کے باعث بعض مقامات پر 2 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے. طوفان کے باعث اب تک ہزاروں پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں, جبکہ حکام نے لوگوں سے بلا ضرورت سفر اور گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے. شدید برف باری کے باعث ریل کمپنی ایم ٹریک نے نیو یارک اور بوسٹن کے درمیان اپنی ٹرین سروس جمعرات کی صبح 10 بجے تک روک دی ہے. اور انسدادی دہشت گردی سے وابستہ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ سابق روسی ڈبل ایجنٹ, جنہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مارنے کا عہد کر رکھا تھا, انہیں اعصابی گیس کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بیان برطانوی حکومت کی اعلی سطحی ایمرجنسی کمیٹی کی جانب سے سامنے آیا ہے, جب بدھ کے روز ادارے کو ہونے والی تفتیش سے آگاہ کیا گیا, جس میں سرگے اسکریپل اور ان کی 33 سالہ بیٹی کو اعصاب مفلوج کرنے والی زہریلی گیس سے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی. نائب پولیس کمشنر مارک رولی نے بتایا کہ اس سے کیمیائی گیس استعمال ہونے کے ایک بڑے واقعے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ والد اور بیٹی تشویشناک حالت میں ہیں۔ رولی نے اس مخصوص مواد کو شناخت نہیں کیا جس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ متوقع طور پر جمعرات کے روز ایک اعلان پر دستخط کر رہے ہیں جس کے تحت کینیڈا اور میکسیکو کو عارضی طور پر کچھ دھاتوں پر محصول میں چھوٹ مل جائے گی۔ واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے کہ شمالی امریکہ کے دو ملک 30 دن کی چھوٹ حاصل کریں گے، جبکہ دوسرے ملک اسٹیل اور ایلومینیم پر مجوزہ نصف محصول کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نشریہ بھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال نے پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ ان کا ملک دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان شکوک و شبہات اور عدم اعتماد کی صورتحال کے خاتمے، دو طرفہ تعلقات میں بہتری لانے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال نے جمعرات کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں دیگر معاملات کے علاوہ دو طرفہ تعلقات میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے پر بھی بات کی۔ عمر زخیل وال نے اس ملاقات کے بارے میں اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات سے متعلق تمام پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان سفیر نے حالیہ کابل کانفرنس میں پیش کی گئی تجاویز پر بھی جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کی اور انہیں اس بارے میں آگاہ کیا۔ صدر اشرف غنی نے 28 فروری کو کابل میں ہونے والی افغان کانفرنس کے موقع پر طالبان کو غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی اختلافات بھلا کر نئی شروعات کا پیغام دیا تھا۔ پاکستان طالبان سے مذاکرات کی پیشکش کا پہلے ہی خیر مقدم کر چکا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار اور تجزیہ کار ایاز وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ رابطوں ہی سے دونوں ممالک کے درمیان شکوک و شبہات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔
افغانستان اور پاکستان کے آپس میں بہت ہی زیادہ شکوک و شبہات ہے، تو اس طرح میٹنگ سے یہ باتیں بہت ہی جلدی نیرو ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ افغان سفیر نے ظاہر بات ہے آرمی چیف کو تفصیل دی ہوگی اور ساتھ میں مجھے یقین ہے یہ بھی ریکویسٹ کی ہوگی کہ پاکستان اپنے اثر اور رسوخ جتنے ہو سکتے ہیں طالبان کے اوپر وہ استعمال کر لے، کیونکہ طالبان سے ابھی تک اشرف غنی صاحب کے آفر کا جواب نہیں آیا کہ وہ اس پروسیس میں شروعات کر لے تاکہ یہ پروسیس آگے چلتا رہے اور اسی سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری بھی آ سکتی ہے۔
ادھر پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے حصول کی کوششوں کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جیسا کہ ہم نے خبر دی کہ آج دنیا بھر میں یوم خواتین منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم تفصیل بتاتے ہیں۔
عالمی یوم خواتین کے موقع پر ملک کے مختلف علاقوں میں متعدد پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ صدر رام ناتھ کووند، نائب صدر وینکیا نائیڈو اور وزیراعظم نریندر مودی نے خواتین کو مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نے ایک پروگرام میں بولتے ہوئے تمام ریاستی حکومتوں سے کہا کہ وہ حکومت کی مہم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو ایک عوامی مہم اور سماجی مشن میں تبدیل کریں۔ انہوں نے راجستھان کے جھنجھنو ضلع میں اس مہم کو پورے ملک میں پھیلانے کا افتتاح کیا۔ سردست یہ اسکیم 161 اضلاع میں نافذ ہے، اسے تمام 640 اضلاع میں پھیلایا جائے گا۔ یہ پروگرام 2 سال قبل ہریانہ میں شروع کیا گیا تھا۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر صدر رام ناتھ کووند نے نئی دہلی میں مختلف میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین کو اعزاز سے نوازا۔ خواتین اور اطفال کی فلاح و بہبود کی مرکزی وزیر مینکا گاندھی نے کہا کہ حکومت نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اسکیمیں شروع کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ایک تاریخی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ راجستھان اور دیگر ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے اپنی اپنی ریاستوں میں خواتین کے لیے چلائے جانے والے پروگراموں پر الگ الگ روشنی ڈالی۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے ٹویٹر پر چھتیس گڑھ کی ایک 106 سالہ خاتون کنور بائی کو یاد کیا اور کہا کہ انہیں اس خاتون سے حوصلہ ملا ہے جس نے اپنی آمدنی سے اپنے گاؤں میں سب سے پہلے ایک ٹوائلٹ بنوایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کنور بائی نے حکومت کی صفائی مہم سوچھ بھارت میں ناقابل فراموش تعاون دیا ہے۔ ادھر راجیہ سبھا میں تمام ارکان نے پارٹی وابستگی سے اوپر اٹھ کر پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں خواتین کے لیے ایک تہائی نشستیں مخصوص کرنے کے بل کو منظور کرنے پر زور دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آج دنیا بھر میں خواتین کا دن منایا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں ممتاز خواتین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے حقوق کی جدوجہد میں سوشل میڈیا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے اسٹیو ریڈش کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہیش ٹیگ می ٹو اور ہیش ٹیگ نو مور سوشل میڈیا کی مہمیں نمایاں ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ پلگڈ ان ود گریٹا وینسٹرن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کانگریس وومن سوزن بروکس نے کہا کہ خواتین کو ہراساں کرنے والوں سے نمٹنے میں نجی شعبہ حکومت سے آگے ہے۔ ایوان نمائندگان کی ایتھکس کمیٹی کی چیئرپرسن کے طور پر ہم یقینی طور پر کانگریس میں اس معاملے سے نمٹ رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں کانگریس میں ان کل جماعتی کوششوں کا حصہ ہوں جس میں خواتین اور مرد مل کر ایوان میں شکایت درج کرانے کے عمل کو آسان بنا رہے ہیں تاکہ لوگ ہراساں کیے جانے کے واقعات سامنے لائیں۔ یہ تھے کانگریس وومین سوزن بروکس کے الفاظ۔ امریکہ میں شروع ہونے والی سوشل میڈیا مہم پاکستان جیسے مقامات تک پہنچ رہی ہے جہاں وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم تبدیلیوں کا جائزہ لے رہی ہیں۔ جب امریکہ میں سوشل میڈیا پر می ٹو مہم شروع ہوئی تو ہم نے اس کے اثرات پاکستان میں بھی دیکھے۔ افغانستان میں ذرا کم، اگرچہ شہروں میں کچھ زیادہ، لیکن پاکستان میں خواتین نے اپنی می ٹو کہانیاں بیان کی اور ہالی ووڈ کا تذکرہ کر کے کہا کہ وہ بھی اس صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں۔ یہ تھے عائشہ تنظیم کے الفاظ۔ پارٹنرز گلوبل کی کمیسا کمارا کا کہنا ہے کہ خواتین کے حقوق میں سوشل میڈیا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ، فیس بک اور ٹویٹر پر گھریلو تشدد کے واقعات بیان کرنے والی خواتین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح خواتین جان رہی ہیں کہ دوسری خواتین گھر کے باہر ہراساں کیے جانے کے علاوہ گھر کے اندر کن حالات کا سامنا کر رہی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے حالات بتاتی ہیں، مشورے دیتی ہیں، سمجھاتی ہیں اور ان حالات سے نمٹنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ تھے کمیسا کمارا کے الفاظ۔ 1995 میں اس وقت کی خاتون اول ہلری کلنٹن نے بیجنگ میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں خواتین کے حقوق کے بارے میں کہا تھا، اگر اس کانفرنس سے کوئی پیغام دنیا کو ملنا چاہیے تو وہ یہ کہ انسانی حقوق کا مطلب ہے خواتین کے حقوق، اور خواتین کے حقوق کا مطلب ہے انسانی حقوق۔ یہ تھے ہلری کلنٹن کے الفاظ۔ لیکن دو عشرے گزرنے کے باوجود ترقی یافتہ ملکوں تک میں چیلنجز برقرار ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیو ریسرچ سینٹر کے اندازوں کے مطابق اس وقت امریکہ میں تقریباً 35 لاکھ مسلمان آباد ہیں، جن کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور سن 2040 میں یہ امریکہ کا دوسرا بڑا مذہبی گروپ ہوگا۔ تاہم ایک ٹیلی ویژن رپورٹر طاہرہ رحمان کے لیے، جو اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کے ترجمانی بھی کر رہی ہیں، مسلمانوں کی تعداد صرف اعداد و شمار ہیں۔ طاہرہ امریکہ کی پہلی ٹیلی ویژن رپورٹر ہیں جو اپنا کام حجاب پہن کر کرتی ہیں۔ اس بارے میں کین فراباخ کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
جیسے ہی ریاست ایلی نوئے اور ریاست آئیووا کے لوگ صبح 6 بجے اپنے ٹیلی ویژن لگاتے ہیں اور WHBF ٹی وی پر جاتے ہیں تو کیمرے کے سامنے انہیں ایک نیا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ طاہرہ رحمان ہیں، جو پہلی خاتون رپورٹر ہیں جو کیمرے کے سامنے حجاب پہن کر آتی ہیں۔ طاہرہ کا اس بارے میں کہنا ہے، میرے لیے یہ معمول کی بات ہے کیونکہ میں صرف اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ انہی قدموں پر چل کر وہ WHBF TV کے نیوز روم تک پہنچیں اور امریکہ میں پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن نشریات میں حجاب پہن کر کیمرے کے سامنے آنے والی خاتون ہونے کا درجہ حاصل کیا۔ طاہرہ کہتی ہیں، جیسے جیسے میں بڑی ہوئی تو میں نے شعوری کوشش کی کہ میں اپنے ورثے سے جڑی رہوں۔ میرے خاندان کی بہت سی ارکان حجاب نہیں پہنتی، مگر میری ماں پہنتی ہے اور میری چند خالائیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام میں یہ آپ کی چوائس ہے۔ طاہرہ کے والدین بھارت اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ شکاگو کے نواح میں پیدا ہوئیں۔ تاہم WHBF TV میں ملازمت ان کے دین اور ورثے کی وجہ سے نہیں دی گئی۔ ان کے نیوز ایڈیٹر کا کہنا ہے کہ ملازمت انہیں اپنی قابلیت اور اہلیت کی وجہ سے ملی۔ طاہرہ کے نیوز ڈائریکٹر مائک مکل کہتے ہیں، طاہرہ اس کی مستحق ہیں۔ مائک مکل کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان سے حجاب اتارنے کا نہیں کہا۔
We realize that she is the first. But if she had been the 30th or the 300th or the 3000th,
میں جانتا ہوں کہ وہ پہلی خاتون ہیں، تاہم اگر وہ 30ویں یا 300ویں یا 3000ویں بھی ہوتی تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ طاہرہ ہیں اور اس کی حقدار ہیں۔ طاہرہ کی ملازمت وہاں کی ایک چھوٹی مسلمان آبادی کے لیے حیران کن تھی۔ اس علاقے کے ایک مسلمان شہری محمد الزین ہیں جو یہیں کی ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ زین کہتے ہیں کہ طاہرہ کو ملنے والا یہ موقع تمام مسلمان امریکیوں کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ محمد الزین کہتے ہیں، میں تو دنگ رہ گیا، اس سے مجھے واقعی دھچکا پہنچا۔ کسی کو کسی جگہ پر حجاب پہنے ہوئے دیکھنے سے ہمارے بچوں کو اعتماد حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کے لیے ہائی اسکول جانا بھی ایک جد و جہد ہے۔ تو پھر ایک ایسی خاتون کا تصور کیجئے جو ٹیلی ویژن پر لوگوں کے سامنے کھڑی ہو۔ لیکن تمام ناظرین کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس بارے میں طاہرہ کہتی ہیں، گزشتہ چند دنوں کے دوران مجھے 2-3 ای میل موصول ہوئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ میرا مذہب ٹھیک نہیں ہے اور مجھے اس پر غور کرنا چاہیے۔ تاہم طاہرہ کے نیوز ایڈیٹر مائک مکل کہتے ہیں کہ ایسی منفی ای میل ان مثبت ای میلوں اور بیانات کے نیچے دب جاتی ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا دباؤ طاہرہ میں زبردست دلچسپی لینے والے میڈیا کا ہے۔ طاہرہ رحمان کو امید ہے کہ اپنے کام سے ان کی محنت اور لگن نہ صرف انہیں مزید بلندیوں تک لے کر جائے گی، بلکہ ان بہت سے افراد کے لیے ایک مثال ہوگی جو ان کے نقش قدم پر چل کر امریکہ کے دیگر شعبوں میں بھی مواقع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے آج ادیس ابابا میں عورتوں کے بین الاقوامی دن کے موقع پر عورتوں کو با اختیار بنانے کے معاملے کو اجاگر کیا۔ افریقہ کے ان کے 6 روزہ دورے میں ادیس ابابا ان کی دوسری منزل ہے۔ ایک میڈیا بریفنگ کے دوران جو افریقی یونین کے چیئرمین موسیٰ فاقی کے ساتھ منعقد ہوئی، افریقہ کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے بارے میں اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے ریکس ٹیلرسن نے کہا،
On trade, we also support the Africa Union's economic regional integration efforts to lower intra-trade barriers on the continent, boost more intra-regional trade, which we know has been a central goal of the negotiations.
ریکس ٹیلرسن کہہ رہے ہیں، تجارت کے معاملے میں ہم علاقائی بنیاد پر افریقی یونین کو ان کوششوں کی بھی حمایت کرتے ہیں جو وہ معیشت کو مربوط کرنے کے لیے کر رہی ہے، جس کا مقصد براعظم میں تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنا اور علاقائی تجارت کو فروغ دینا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کانٹیننٹل فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے مذاکرات کا مرکزی نقطہ رہا ہے، جس کی ہم بہت حمایت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ معاہدہ طے پا جائے تو ہم افریقی یونین کے ساتھ مزید رابطے میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے نجی شعبے میں امریکی مفادات کی زیادہ سے زیادہ شراکت کو بھی کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ریکس ٹیلرسن کے الفاظ۔ بین الاقوامی ریڈ کراس نے کہا ہے کہ شام کے مشرقی غوطہ کے محصور علاقے میں امدادی قافلے جمعرات کے روز کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ زمینی حالات سازگار نہیں ہیں۔ ICRC اور شامی عرب ہلال احمر کے ترک مشرقی غوطہ کے کنارے پر دیکھے گئے ہیں۔ پیر کروز شدید لڑائی کے بعد امدادی قافلوں کو اپنا کام مختصر کرنا پڑا تھا۔ برطانیہ کے وزیر داخلہ امبر روت نے جمعرات کے روز کہا کہ سابق روسی ڈبل ایجنٹ پر اعصابی زہر کے حملے کے بارے میں تفتیش کار کسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو عہدیدار اس پر فوری طور پر عمل کریں گے۔ روت نے کہا کہ سابق جاسوس سرگے اسکرپل اور ان کی بیٹی یولیا ابھی تک شدید بیمار ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسکرپل اور ان کی بیٹی کو اتوار کے روز سیلسبری میں زہر سے حملہ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت۔ امریکہ میں سکون آور ادویات کا استعمال بحرانی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق 20 لاکھ سے زائد امریکی درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایسی ادویات پر انحصار کرتے ہیں۔ اب چین کا قدیم طریقہ علاج آکوپنکچر یعنی سوئیوں سے علاج درد کے لیے سکون آور ادویات کا متبادل فراہم کر رہا ہے اور ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو ایسی دواؤں کے عادی ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک کی رپورٹ کے مطابق ڈیوڈ رامسے کو ہر سوئی کی چبھن اپنی کمر اور ٹانگوں کے درد سے آرام دیتی ہے۔ وہ سکون آور ادویات کے عادی ہونے کے بعد آکوپنکچر کی طرف متوجہ ہوئے۔ گرنے کی وجہ سے انہیں بری طرح چوٹ آئی تھی۔
I ended up on oxycontin, oxycodone and morphine.
آکوپنکچر علاج کرانے والے مریض ڈیوڈ رامسے کہہ رہے ہیں کہ اپنی درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آکسیکانٹن، آکسیکوڈن اور مارفین جیسی نشہ آور ادویات کا سہارا لیا اور پھر ان کے عادی ہوتے گئے۔ آکوپنکچر علاج شروع کرانے کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ وہ ان دواؤں کے استعمال کے بغیر آگے بڑھ رہے ہیں۔
My walking gets better, able to tolerate the pain a lot more. So
ڈیوڈ رامسے کہتے ہیں کہ آکوپنکچر کی وجہ سے ایک تو میرے درد کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ مجھے عمومی طور پر آرام اور سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ان سکون آور ادویات کے متبادل کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر اب آکوپنکچرسٹ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ قدیم چینی طریقہ علاج درد سے نجات حاصل کرنے کا بہتر طریقہ ہے۔
We need something other than opiates and acupuncture actually works.
آکوپنکچرسٹ جیرڈ ویسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون آور ادویات کے علاوہ کچھ اور بھی درکار ہے اور آکوپنکچر حقیقی طور پر مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ روڈ آئیلینڈ میں سابق فوجیوں کے امور کے محکمے کی اس تنصیب میں آکوپنکچر کو سکون آور ادویات کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سابق فوجی ہیری گارسیا اپنے درد کے علاج کے لیے نسبتاً ایک نئے طریقے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس طریقے میں سوئیوں کو کانوں پر لگا دیا جاتا ہے اور کچھ دن تک ان کو وہیں رکھا جاتا ہے۔
My walking gets better, able to tolerate the pain a lot more. So
ہیری گارسیا کہہ رہے ہیں کہ میرا چلنے کا انداز بہتر ہو گیا، اب میں درد برداشت کر سکتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں لمبے عرصے سے آکوپنکچر کو استعمال کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر پال پیراگلیا اس مرکز پر ہر ہفتے 4 سابقہ فوجیوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
Veterans have I think a lot more pain I think issues than the general population due to
ڈاکٹر پال پیراگلیا کہتے ہیں کہ سابق فوجیوں کے لیے درد سے جڑے کئی مسائل موجود ہیں جو ان کی ملازمتوں کی نوعیت کی وجہ سے عام شہریوں سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم دواؤں سے ہٹ کر کسی طریقہ علاج کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن بعض طبی ماہرین سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا آکوپنکچر کا طریقہ کار سکون آور ادویات کے مقابلے میں درد میں کمی کے لیے کتنا بہتر ہے۔
There may be a certain amount of placebo effect that is part of the response to acupuncture.
ایسٹ ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی سے ڈاکٹر انکت مہیشوری کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے متبادل طریقہ کار نقلی دوا کی طرح کچھ اثر رکھتا ہو، لیکن یہ کہنے کے باوجود کہ کوئی علاج نہ کرنے سے یہ کہیں بہتر طریقہ علاج ہے۔ امریکہ میں سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول یعنی بیماریوں پر کنٹرول کے مراکز کے مطابق اوسطاً 115 امریکی روزانہ سکون آور ادویات کے مقررہ حد سے زائد استعمال کے ساتھ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ آکوپنکچر انتہائی صورتوں میں جانیں بچانے میں بھی معاون ثابت ہو سکے۔ بیزہ چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب واقع تحریک طالبان پاکستان کے کیمپ پر مبینہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے سربراہ فضل اللہ کا بیٹا بھی شامل ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغانستان میں طالبان کے ایک مبینہ ٹھکانے پر مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 20 جنگجو ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ خبر رساں اداروں ایسوسیٹڈ پریس اور رائٹرز کے مطابق پاکستان کے انٹیلیجنس حکام اور مقامی طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ پاکستان کی سرحد سے چند کلومیٹر دور افغان صوبے کنڑ میں بدھ کو کیا گیا۔ حملے کا نشانہ پاکستانی طالبان کا ایک مرکز تھا جس پر مشتبہ امریکی ڈرون نے کم از کم 2 میزائل داغے۔ حملے میں 20 سے زائد جنگجوؤں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ انٹیلیجنس حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مرنے والوں میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کا بیٹا بھی شامل ہے۔ جس مرکز کو نشانہ بنایا گیا وہاں اطلاعات کے مطابق ملا فضل اللہ کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن حملے کے وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اطلاعات کے مطابق مارے جانے والوں میں 3 پاکستانی طالبان کمانڈر بھی شامل ہیں۔ اس حملے پر امریکہ، افغان حکومت یا پاکستان کی طرف سے تاحال کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ ماضی میں بھی طالبان کے ٹھکانوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بعض معاملات پر دوریوں اور تناؤ کے باوجود نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بلکہ تعاون کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکی ادارے برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ اور حکومت پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اشتراک سے تجارت کو آسان بنانے کے منصوبوں کے تحت نیشنل سنگل ونڈو فار ٹریڈ کے قیام کے لیے اسلام آباد میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سفارت خانے سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ این ایس ڈبلیو کے قیام سے تجارت اور اشیاء کی نقل و حمل میں شامل فریقین کو درآمدات، برآمدات اور راہداری سے متعلق معلومات اور دستاویزات کو یکساں بنانے اور ساری کاغذی کاروائیوں کو ایک ہی جگہ پر پورا کرنے کی سہولت میسر ہوگی۔ تجارتی قوانین نافذ کرنے والے اہم اداروں کے 100 سے زیادہ سرکاری حکام پاکستان کی تجارت میں نیشنل سنگل ونڈو کے قیام کے حوالے سے حائل دشواریوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے کہا ہے کہ بہتر اور دیرپا تعلقات کے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے کے تحفظات پر کھل کر بات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنا چاہتا ہے، جبکہ باہمی تعلقات امریکہ کے لیے بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے پاکستان کے لیے۔ سیکرٹری خارجہ نے یہ بات بدھ کی شام پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی، امریکی اور غیر ملکی اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ تہمینہ جنجوا نے کہا کہ اپنے موجودہ دورہ امریکہ کے دوران ان کی امریکی فوجی اور منتخب سویلین دونوں سطح پر بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 70 سال کے دوران جو بات چیت ہوئی ہے، جو کام ہوا ہے، اسے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختوم نیاز انقلابی ایڈوکیٹ نے نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نواز شریف نے 25 اگست کو لاہور میں تقریر کے دوران عدلیہ اور طاقت کے گٹھ جوڑ کی بات کی، جو درخواست گزار کے بقول توہین عدالت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے 26 فروری کو درخواست کے قابل سماعت ہونے کے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے جمعرات کو جاری کیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آئین کسی کو حق نہیں دیتا کہ ضابطۂ اخلاق اور قوانین کی خلاف ورزی کی جائے۔ عدالت نے سابق وزیراعظم کے خلاف درخواست قبول سماعت قرار دے دی اور نواز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان الیکشن کمیشن کی جانب سے کلعدم جماعت الدعویٰ کے سیاسی ونگ ملی مسلم لیگ کی سیاسی پارٹی کے طور پر رجسٹریشن سے انکار کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کا حکم جاری کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے حافظ سعید کی جماعت و دعویٰ کی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن نہ کرنے کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ حکم جمعرات کو جاری ہونے والے ایک فیصلے میں دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال جماعت و دعویٰ نے ملی مسلم لیگ کے نام سے نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی۔ تاہم پاکستان کی وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن میں ملی مسلم لیگ کی بطور سیاسی جماعت رجسٹریشن کرنے کے اقدام کی اس بنا پر مخالفت کی تھی کہ اس کا مبینہ تعلق ایک شدت پسند تنظیم سے ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے ملی مسلم لیگ کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ بعد ازاں ملی مسلم لیگ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی تھی، جس میں تنظیم کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس جماعت کے کسی عہدیدار کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے نہیں ہے، اور آئین کے تحت انہیں ملک کے دیگر شہریوں کی طرح سیاسی جماعت بنا کر انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب بعض مبصرین کی طرف سے ان تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شدت پسندی کا پس منظر رکھنے والے گروپوں کو ملک کے سیاسی دھارے میں شامل کرنے سے انتہا پسندی کو فروغ ملے گا۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار وجاہت مسعود کا کہنا ہے،
سمجھتا کہ حافظ سعید صاحب کو یا اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو یہ راستہ دیا جائے کہ وہ پاکستان کی مین اسٹریم پالیٹکس جو ہے، جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم کو ہی نہیں مانتے سرے سے، جو لوگ جو ہے وہ اس ملک کے شہریوں کی برابری کو نہیں مانتے، جو جمہوریت کو ڈسمس کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو انتہا پسندی اور کیا ہوتی ہے۔
سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے رد عمل میں پیدا ہونے والے منفی تاثر کو دور کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو یہ یقین دہانی کروانی ہوگی کہ پاکستان ایسے گروپوں پر مؤثر طریقے سے نظر رکھے گا جو سیاسی دھارے میں شامل ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔
میرے خیال میں ایک ایسی آرگنائزیشن جس کی ہزاروں لاکھوں کے اندر فالوورز ہوں، آپ ان کو صرف قانون کی ایک شک کے ذریعے ان لافل قرار دے کے چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے ان زیر زمین سرگرمیاں کریں گے، اور وہ شاید زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے بنسبت اس کے کہ آپ انہیں کوئی ایسا موقع دیں کہ وہ اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ گراؤنڈز پہ آرگنائز کریں، اور پھر ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری سامنے ہوں، اور پھر وہ کوئی اگر انلیگل ایکٹیویٹی کریں تو ان کا اس کے اوپر احتساب ہو۔
جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ لشکر طیبہ اور حافظ سعید کو امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے، اور ان کی گرفتاری میں مدد دینے کے لیے $1 کروڑ کا انعام بھی مقرر کر رکھا ہے۔ بھارت اور امریکہ انہیں 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے منصوبہ سازوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن حافظ سعید اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی سپریم کورٹ نے کیرالا ہائی کورٹ کا فیصلہ منسوخ کرتے ہوئے کیرالا کی نو مسلم خاتون ہادیہ کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم۔
سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے کیرالا کی 24 سالہ خاتون ہادیہ کو، جس نے قبول اسلام کے بعد ایک مسلم شخص شافعین جہاں سے شادی کی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، اور کیرالا ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو خارج کر دیا جس میں اس شادی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم کر دیا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ہادیہ قانون کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے۔ کیرالا ہائی کورٹ نے ہادیہ عرف اکھیلا کے والد اشوکن کی اس درخواست پر کہ اس کی بیٹی کا ذہن بدل کر جبرن اس کا مذہب تبدیل کرایا گیا ہے اور وہ مبینہ لو جہاد کا شکار ہوئی ہے، شادی منسوخ کر دی تھی۔ لو جہاد ایک ایسی اصطلاح ہے جو کہ بھارت کے دائیں بازو کے گروپ استعمال کرتے ہیں، اور الزام عائد کرتے ہیں کہ مسلم نوجوان لو جہاد کے تحت ہندو خواتین کو اپنی محبت کے جال میں پھانس کر جبرن مسلمان بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی جانب سے اس الزام کی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ کیرالا ہائی کورٹ نے ہادیہ کو اپنے والدین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا، اور وہ تقریباً 1 سال ان کے ساتھ رہی۔ شافعین جہاں نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس پر چیف جسٹس دیپک مشرا کی زیر قیادت 3 رکنی بینچ نے ہادیہ کو عدالت میں طلب کر کے اس کا بیان لیا تھا۔ ہادیہ نے بھری عدالت میں بیان دیا تھا کہ اس نے اسلام کا مطالعہ کر کے اپنا مذہب اپنی مرضی سے بدلا ہے، اس پر کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ اس نے زور دے کر کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ نے تازہ فیصلے میں این آئی اے کو اپنی جانچ جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ہادیہ کے والد اشوکن نے کہا کہ اسے اس فیصلے سے تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ میں اس کی بیٹی ایک دہشت گرد کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے اس پر نظر ثانی کی اپیل کرے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ متوقع طور پر جمعرات کے روز ایک اعلان پر دستخط کر رہے ہیں جس کے تحت کینیڈا اور میکسیکو کو عارضی طور پر کچھ دھاتوں پر محصول میں چھوٹ مل جائے گی۔ واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے کہ شمالی امریکہ کے دو ملک 30 دن کی چھوٹ حاصل کریں گے، جبکہ دوسرے ملک اسٹیل اور ایلومینیم پر مجوزہ نصف محصول کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ صدر ٹرمپ کے محصولات کے منصوبے پر دستخطوں سے پہلے چین نے جمعرات کے روز کہا کہ اگر ٹرمپ تجارتی جنگ شروع کرتے ہیں تو وہ اس کے جواب کے لیے تیار ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ گی کا کہنا تھا، وانگ گی کہہ رہے ہیں تجارتی جنگ کوئی صحیح حل نہیں ہے، خاص طور پر اس عالمی دنیا میں تجارت میں جنگ شروع کرنا حقیقتاً غلط نسخہ ہے، اور آخر میں آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چین یقیناً ایک مناسب اور ضروری جواب دے گا۔ یہ تھے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے الفاظ۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں محصولات پہلا قدم ہوگا۔ ٹرمپ کا متنازعہ ٹیرف پلان اعلان کے دستخطوں کے بعد تقریباً 2 ہفتوں میں نافذ العمل ہوگا۔ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم نوجوان تارکین وطن کے فائدے کے لیے تیار کیے گئے پروگرام کی مدت پیر کے روز ختم ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو ملک بدری کا خطرہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دونوں سیاسی پارٹیوں کے قانون ساز کہتے ہیں کہ ڈریمرز کہلانے والے اس پروگرام کے تحت مقیم نوجوان مستقل بنیادوں پر قانونی حیثیت حاصل کرنے کے حقدار ہیں، لیکن کانگریس میں ریپبلکن لیڈر سینٹ میں کئی تجاویز مسترد ہونے کے بعد اب اس معاملے پر دوبارہ غور کرنے کے لیے جلدی میں نہیں ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات بہجت جیلانی کی زبانی۔
ایسے میں جب نوجوان تارکین وطن گلی کوچوں میں احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک واحد ریپبلکن قانون ساز نے ڈاکا ایکٹ کہلائے جانے والے اس قانون پر سینٹ میں دوبارہ بحث شروع کرنے کی کوشش کی۔ اس ایکٹ کے تحت ڈریمرز کہلائے جانے والے ان نوجوانوں کو عارضی طور پر ملازمتیں کرنے اور تعلیم کے حصول کی اجازت تھی، لیکن پھر صدر ٹرمپ نے اس پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔
There are teachers and students and members of the military who are DACA recipients.
ریپبلکن سینیٹر جیف فلیک کہتے ہیں کہ اساتذہ، طالب علم اور فوج کے ارکان ایسے بھی ہیں جو ڈاکا کے تحت مستفید ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے دوست اور ساتھی ہیں جو امریکہ کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ڈاکا کے تحت دیے گئے تحفظ میں 3 برسوں تک توسیع کرنے اور 3 برسوں کے لیے سرحد پر مزید فنڈنگ فراہم کرنے کے لیے مسودہ قانون متعارف کرایا۔ لیکن ایک اور ریپبلکن اس پر اعتراض کرتے ہیں۔
Congress does a temporary patch once, it'll do it 20 times again.
ریپبلکن سینیٹر جیمز لینگفورڈ کا کہنا ہے کہ اگر کانگریس عارضی طور پر ایک بار منظوری دیتی ہے تو پھر وہ دوبارہ 20 مرتبہ بھی عارضی منظوری ہی دے گی، اور یوں اس مسئلے کو دوبارہ بالائے طاق رکھ دیا گیا۔
So it's a politically tricky issue for Republicans.
Brookings Institution سے مولی رینالڈز کا کہنا ہے کہ ریپبلکنز کے لیے سیاسی طور پر یہ ایک مشکل معاملہ ہے۔ ریپبلکنز کانگریس کے دونوں ایوانوں پر کنٹرول کرتے ہیں اور دونوں ایوانوں میں امیگریشن پر ووٹ دینے کا وعدہ نہیں کر رہے۔
لیڈر مکانل، سپیکر رائن آر ریلی ہیزیٹنٹ ٹو ایکسپوز دوز ڈیوائیڈز۔
بروکنگز انسٹیٹیوشن کی مولی رینالڈز کا کہنا ہے کہ لیڈر مچ مکانل، سپیکر پال رائن پارٹی میں موجود تقسیم کو سامنے لانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کو کامیابی دلانے سے بھی گریزاں ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹس کو فیصلہ نہ ہونے پر مردے الزام ٹھہراتے ہیں۔
And we're trying to have a DACA victory for everybody, by the way, and the Democrats are nowhere to be found. They're nowhere to be
found. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکا کی فتح سبھی کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ڈیموکریٹس کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ ادھر ڈیموکریٹس توجہ دلاتے ہیں کہ یہ صدر ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے ڈاکا کو ختم کیا۔ جنوری میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدر ڈاکا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر دی گئی تجویز کی توثیق کرنے والے ہیں، لیکن پھر انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔
This humanitarian crisis in this country, and I call it that, was created by President Trump on September 5th. He has failed to agree to
ڈیموکریٹ سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ انسانی بحران صدر ٹرمپ نے 5 ستمبر کو پیدا کیا. وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پارٹی بنیادوں سے ماورا 6 مختلف تجاویز پر بھی اتفاق کرنے میں ناکام رہے. اور بروکنگز انسٹیٹیوشن سے مولی رینالز کا کہنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ڈیموکریٹس اس معاملے پر دباؤ ڈالے رکھیں گے. ڈیموکریٹس امیگریشن کے معاملے پر کسی کارروائی کے لیے دباؤ قائم رکھیں گے جس کے لیے وہ حکومت کی طرف سے سال بھر کے اخراجات کے مسودہ قانون پر اپنے ووٹ مؤخر کریں گے. ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں کہ ہم ڈاکا کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہیں گے لیکن ہمیں ریپبلکنز کی طرف سے بھی جواب کا انتظار ہے کیونکہ انہوں نے ہی بار بار اس معاملے کو خراب کیا ہے. ٹرمپ کی طرف سے ڈاکا فیصلے کے تحت نوجوان تارکین وطن کی ملک بدری کو عدالت میں کیے گئے چیلنجوں نے روکے رکھا اور امکان یہی ہے کہ ڈریمرز نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخاب تک اسی قانونی کشمکش کا سامنا کرتے رہیں گے. بیجے جلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن.
دنیا بھر میں چینی کاروبار ایک بڑا مسئلہ ہے. اسے جنسی غلامی سے لے کر جنسی استحصال تک کا نام دیا جاتا ہے. انسانوں کی تجارت سے متعلق ریسورس سینٹر ہاٹ لائنز کو سن 2016 میں 7,500 سے زیادہ انسانوں کی تجارت کے ممکنہ واقعات سے مطلع کیا گیا. خود یہاں واشنگٹن ڈی سی میں اس کی شکار ایسی کم عمر لڑکیاں ہیں جن کا تعلق اوسط درجے سے لے کر زیادہ آمدنی والے خاندانوں سے ہے جنہیں مختلف گروہوں کے لوگ اپنے جھال میں پھنسا لیتے ہیں. اس سلسلے کی ایک کہانی میں وائس آف امریکہ کی کیرولین پریسوٹی نے ایک نوجوان لڑکی اور اس کی ماں کی داستان بیان کی ہے. اس کی تلخیص رضی احمد رسوی کی زبانی.
I was seconds away of never being found again.
سائرن کی آواز نے کیٹ کے طویل بھیانک خواب کو توڑ دیا. یہ محض چند سیکنڈ کی بات تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتی. کیٹ نے بتایا کہ پولیس کی لائٹس نے مہینوں کی جنسی غلامی کے بعد امید کی کرن پیدا کر دی. یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب کیٹ نویں جماعت کی طالبہ تھی. اسے جس نے اغوا کیا وہ اسی کے ہائی اسکول میں بغیر دستاویزات کے رہنے والے تارکین وطن کے ایک پروگرام کے تحت داخل تھا. اپنی بھیانک کہانی سناتے ہوئے کیٹ نے کہا,
I was with all these old men. All I saw was they thought I was pretty. They gave me attention.
مجھے بوڑھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا. مجھے صرف یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ مجھے خوبصورت خیال کرتے ہیں. انہوں نے مجھ پر توجہ دی. مجھے یاد ہے کہ میں ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی. اب بھی وہ دھندلی یادیں پیچھا کرتی ہیں. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ لوئس یعنی جس نے مجھے اغوا کیا تھا ایک شیطانی وسطی امریکی گینگ MS-13 کا ممبر تھا. کیٹ کو ہیروئن اور پی سی پی کے نشے کی حالت میں اس گینگ کے لیے پیسے کمانے کی خاطر جسم فروشی پر لگا دیا گیا تھا. مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میرا کبھی پتہ بھی چل سکے گا. کسی کو کیا معلوم ہوتا کہ میں کہاں ہوں. کیٹ کی ماں ایمی نے کہا کہ وہ اس کی یاد میں تڑپتی رہی.
She's the love of my life. She's my baby girl. And when she went missing, I knew deep down inside.
وہ میری زندگی ہے. وہ میری چھوٹی بچی ہے. اور جب وہ لاپتہ ہوئی تو مجھے دل کی گہرائیوں سے پتہ تھا کہ وہ مجھے تلاش کر رہی ہے اور میں کسی طرح اس کا معلوم کروں کہ وہ کہاں ہے. آخر کار خوش قسمتی سے پولیس ایک دن اس کا پتہ چلانے میں کامیاب ہو گئی. گرچہ کیٹ نے اس صورتحال کو اپنا انجام سمجھ لیا تھا, ایک نہ ختم ہونے والا عذاب جو اسے ساری زندگی جھیلنا تھا. ان خوفناک یادوں کے بارے میں کیٹ نے بتایا,
Someone would come in, someone would write me, someone would leave. Within the hour, someone else would come in, or two or three more.
کوئی آتا, کوئی آبرو ریزی کرتا, پھر چلا جاتا. کچھ ہی دیر بعد کوئی اور آ جاتا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. دو اور تین یا اس سے زیادہ. مجھے اس اذیت سے بلا روک ٹوک بیک وقت کئی دنوں تک گزرنا پڑتا. مجھے کھانا نہیں دیا جاتا, پانی نہیں ملتا اور ایک شخص نگرانی کرتا رہتا. اب جبکہ کیٹ کی بازیابی ہو چکی ہے، اسے 5 سال تک علاج معالجے کے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ اب اسے امید کی ایک نئی کرن نظر آئی ہے۔ جسمانی اور نفسیاتی بحالی کے بعد اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اب وہ ان اذیتناک یادوں سے دور پرسکون مستقبل کی جانب دیکھ رہی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
حزب اللہ کا قلعہ قمع کرنا امریکہ کے لیے ایک اعلیٰ ترجیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کا توڑ کرنے سے متعلق امریکی رابطہ کار ناتھن سیلز نے محکمہ خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت حزب اللہ کے 2 سینئر لیڈروں کی تلاش پر انعامات کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے کسی بھی ایسی اطلاع پر جس سے کسی بھی ملک میں طلال حمیہ کا اتا پتہ معلوم ہو سکے، اس کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اسے سزا دی جا سکے، $70,00,000 تک کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ حمیہ کو متعدد دہشت گرد حملوں، ہائی جیکنگ اور اغوا میں ملوث بتایا گیا ہے، جن میں امریکی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حمیہ حزب اللہ کے بین الاقوامی دہشت گرد یونٹ کی سربراہی کرتا ہے، جسے بیرونی سیکیورٹی تنظیم کا نام دیا گیا ہے، جو لبنان کے باہر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر حملوں کی ذمہ دار ہے۔ ان حملوں میں بنیادی طور پر امریکیوں اور اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کسی ایسی اطلاع کے لیے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے، جس سے فواد شکر کا کسی بھی ملک میں اتا پتہ معلوم ہو سکے، اس کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اسے سزا ہو سکے۔ شکر لبنان میں حزب اللہ کی افواج کا سینئر فوجی کمانڈر ہے۔ وہ جہاد کونسل کا بھی رکن ہے، جو حزب اللہ کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ شکر شام میں حزب اللہ کے فوجی آپریشن میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور اس نے 1983 میں بیروت میں امریکی میرین کور کے بیرکوں پر حملوں کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں مدد دی تھی۔ اس حملے میں 241 میرینز ہلاک ہوئے تھے۔ گزشتہ 10 برسوں میں ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت حزب اللہ سے متعلق یہ انعامات کی پہلی پیشکش ہے۔ سفیر سیلز نے کہا کہ یہ اعلان حزب اللہ کی دہشت گرد سرگرمیوں کا توڑ کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا محض ایک حصہ ہے۔ حزب اللہ جب تک اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی اور تشدد کے استعمال کو نہیں روکتی، امریکہ اور اس کے اتحادی شد و مت کے ساتھ دہشت گردی کے اس کے ڈھانچے اور مالی اعانت کے نیٹ ورک کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ اگر آپ کو طلال حمیہ یا فواز شکر کے بارے میں کسی قسم کی معلومات ہوں تو برائے مہربانی قریب ترین امریکی سفارت خانے یا کونسلیٹ سے رابطہ کریں یا info@rewardsforjustice.net پر ای میل کریں۔ آپ 1-800-877-3927 پر فون بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مکمل رازداری کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے اور نئی جگہ پر رہائش کی منتقلی کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
خواتین کے سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج ہم آپ کو گفتگو سنوا رہی ہیں اوکلاہوما روز اسٹیٹ کالج کی پروفیسر، یونیورسٹی آف اوکلاہوما میں وزٹنگ پروفیسر اور یونیورسٹی آف نبراسکا کی سابق پروفیسر اور اوکلاہوما کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی ایڈوائزری کونسل کی ایک رکن ڈاکٹر نائلہ خان کی۔ ڈاکٹر نائلہ خان اپنے آبائی علاقے بھارتی کنٹرول کے کشمیر کی خواتین کے ساتھ ساتھ امریکی خواتین کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھا رہی ہیں۔ اوکلاہوما کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی ایڈوائزری کونسل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
میں اوکلاہوما کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کے ایڈوائزری کونسل کی ممبر ہوں، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ یہاں کے جو لیجسلیچر کے ممبران ہیں انہیں ہم سجیسٹنز دیں، ایڈوائس دیں کہ یہاں کے خواتین کے حالات کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہ ہو، امریکہ جیسی ڈیولپڈ کنٹری میں بھی خواتین کو اپنے سارے حقوق نہیں ملتے، یہاں پہ بھی ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت میجر ایشو ہے۔ ابھی بھی امریکہ میں خواتین اتنا نہیں کماتی ہیں جتنا کہ مرد کماتے ہیں، حالانکہ وہ اتنی ہی کوالیفائڈ ہوتی ہیں، اتنی ہی ٹرینڈ ہوتی ہیں جتنا کہ ان کے میل کالیگز ہوتے ہیں، لیکن تنخواہ میں ڈسکریپنسی رہتی ہے۔ اور ابھی بھی اسٹیٹ آف اوکلاہوما میں جہاں میں رہتی ہوں، 41% قتل جو عورتوں کے یہاں پہ ہوتے ہیں، ہومیسائڈ آر دا ریزلٹ آف ڈومیسٹک وائلنس۔ اور ابھی بھی کچھ فیلڈز ہیں، مثلاً سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، میتھمیٹکس ہے، عورتیں ان فیلڈز میں بہت کم جاتی ہیں، یہ ابھی بھی بہت میل ڈومینیٹڈ فیلڈز ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ یہاں کے لیجسلیچر کے ممبران کو ہم ایڈوائس دیں کن مختلف قانون، مختلف بلز کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں لیجسلیچر میں، تاکہ عورتوں کو زیادہ حقوق ملیں، تاکہ عورتیں اپنی آواز اٹھا سکیں اور ان کی آواز سننے والے پالیسی میکرز صحیح قدم۔
متعدد کتابوں کی مصنفہ ڈاکٹر نائلہ خان نے، جو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ مرحوم کی نواسی ہیں، کہا کہ امریکہ میں جنوبی ایشیا کی خواتین کو اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا،
جنوبی ایشیا کی خواتین جو امریکہ میں ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں، پروفیشنلی وہ کافی سکسیسفل ہیں، لیکن جن ڈسکریمنیٹری پالیسیز کا سامنا امریکی خواتین کو کرنا پڑتا ہے، انہی ڈسکریمنیٹری پالیسیز کا سامنا جنوبی ایشیا کی خواتین کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور جنوبی ایشیا کی جو خواتین ہیں، میرے خیال سے انہیں دگنی محنت کرنی پڑتی ہے ریکگنیشن حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ان کے کام کو پہچانیں۔ کیونکہ ابھی بھی، حالانکہ ہم 21ویں صدی میں ہیں، ریسزم ابھی بھی ویسٹ میں ایک ایشو ہے، اور جنوبی ایشیا کے لوگ، خاص طور سے خواتین، ریسزم کا سامنا مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، شاید اتنا بلیٹنٹلی نہیں، لیکن سٹل طریقے ورک پلیس میں خاص طور سے خواتین کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
خواتین کے بارے میں اپنی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر نائلہ خان نے کہا،
خواتین کے متعلق میں نے دو کتابیں خاص طور سے لکھی ہوئی ہیں، اسلام ویمن اینڈ وائلنس ان کشمیر، اور دوسری کتاب ہے دا لائف آف اے کشمیری وومن، اور دونوں کتابیں یہاں امریکہ میں چھپی۔ ان دونوں کتابوں میں میری یہ کوشش تھی کہ میں یہاں پہ لوگوں کو یہ ریئلائزیشن دلوا سکوں کہ برے صغیر میں خواتین ہمیشہ کتنی ایکٹیو رہی ہیں، کہ برے صغیر میں عورتوں میں 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں کتنی شمولیت کی ہے، سیاست میں، سماجی معاملوں میں کتنی شمولیت کی ہے، تعلیم میں، اور ان باتوں کو بڑھاوا دینا بہت ضروری ہے۔
یہ تھی اوکلاہوما روز اسٹیٹ کالج کی پروفیسر، یونیورسٹی آف اوکلاہوما میں وزٹنگ پروفیسر، اور اوکلاہوما کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی ایڈوائزری کونسل کی ایک رکن ڈاکٹر نائلہ خان۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر آڈیس ریکس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔